السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأتم التحيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اوفوا بالعقود. برادران اسلام، سورہ مائدہ کی یہ آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک حکم دیا ہے اور اللہ پاک کے احکام پورے کرنے کے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے مخلوق ہیں. ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، انہوں نے وجود عطا فرمایا، ہم تھے ہی نہیں. اللہ تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. انسان پر ایسا وقت آ چکا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. ایک نطفے سے ہم نے اس کو اٹھایا اور سننے دیکھنے والا بنا دیا. تو ہم ان کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور جو خالق ہوتا ہے وہ مالک ہوتا ہے، وہ اونر ہے. خریدنے والا ہی جب اونر ہو جاتا ہے تو پیدا کرنے والا کیسا اونر نہیں ہوگا؟ اور مالک اپنے مملوک میں جس کا وہ مالک ہے جیسے چاہے تصرف کر سکتا ہے. جیسے آپ زمین خریدتے ہیں، اس کے اونر بن گئے. اب آپ نے کسی انجینئر سے ڈیزائن بنوایا تو اپنا بیڈ روم، اپنا کچن، اپنا باتھ روم اپنے حساب سے آپ ڈیزائن کروا سکتے ہیں. زمین یہ نہیں کہے گی، یہ وہ حصہ یہ نہیں کہے گا کہ صاحب آپ نے ہمیں کچن کے لیے کیوں منتخب کیا، آپ نے ہمیں باتھ روم کے لیے کیوں منتخب کیا. بھائی، آپ کو خریدا گیا ہے، تو جو چیز کی ملکیت ہوتی ہے اس میں تصرف کا پورا حق ہوتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے خالق بھی ہیں، ہمارے مالک بھی ہیں. اللہ پاک ہمارے رب ہیں، پالنے والے ہیں. ہماری جتنی ضرورتیں ہمارے پیدا ہونے سے پہلے سے بھی، اور پیدا ہونے کے درمیان بھی، اور پیدا ہونے کے بعد بھی، اور ہمارے بچپن میں بھی، ہماری طفولیت میں بھی، اور ہمارے عہد شباب میں بھی، اور عہد شباب کے بعد کے مراحل میں بھی، کھانے کی، پینے کی، زندگی کی، صحت کی، رہنے سہنے کی، خوشیوں کی، جن جس لائن کی جو ضرورت ہے وہ اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. وآتاکم من کل ما سألتم. ہم نے تم کو وہ سب دیا ہے جو تم نے ہم سے مانگا ہے. ہم نے تو کبھی مانگا نہیں تھا. نہ یاد ہے مجھے آپ کو کہ ہم نے کیا مانگا تھا ان سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو تم نے مانگا وہ میں نے تمہیں دیا. اس کا جواب علماء کرام مفسرین یہ دیتے ہیں کہ ہماری حالت نے مانگا تھا. بعض مرتبہ آدمی زبان سے نہیں مانگتا، اپنے حال سے مانگتا. ایک آدمی بھوکا پیاسا بے ہوش پڑ گیا، بے ہوش ہو گیا، تو وہ تو خود بول ہی نہیں رہا اس بات ہے کہ وہ تو بے ہوش ہے، لیکن وہ بہت کچھ مانگ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایمبولنس آ جاتی ہے، اس نے ایمبولنس مانگا. اس کو دواخانے کو لے جاتے ہیں، اس نے دواخانہ مانگا. اس کو ڈاکٹر کو دکھا دیتے ہیں، اس نے ڈاکٹر مانگا. اس کا ٹریٹمنٹ شروع ہو جاتا ہے، اس نے ٹریٹمنٹ مانگا. اس کی شوگر لو ہو گئی تھی تو اس کو شوگر دی جاتی ہے، اس نے شوگر مانگا. زبان سے اس نے کچھ نہیں مانگا، اپنے حال سے اس نے سب کچھ مانگا. تو ہم نے اپنے حال سے مانگا تھا کہ ہمارے پاس تو وجود ہی نہیں ہے. ہم نے اپنے حال سے مانگا تھا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں مگر آنکھیں نہیں ہیں ہمارے پاس. ہم سننا چاہتے ہیں لیکن کان نہیں ہے ہمارے پاس. हम बोलना चाहते हैं लेकिन जुबान नहीं है हमारे पास, वो तो थी नहीं चुकी हमारे पास। हम जिंदा रहना चाहते हैं लेकिन दिल दिमाग नहीं है, हमारे पास दिल नहीं है कि वो बीट करे। हमने पूरा नर्वस सिस्टम मांगा, नर्वस सिस्टम मांगा, बोन सिस्टम मांगा, हड्डियों का सिस्टम मांगा, दिल का, दिमाग का, लीवर का, किडनी का, जितने ऑर्गन हैं सबका मांगा, उन्होंने दिया है ये है। ऑक्सीजन मांगा, ऑक्सीजन दिया, पानी मांगा, पानी दिया, रात दिन मांगे, रात दिन दिया, अंधेरा उजाला मांगा, अंधेरा उजाला दिया, सर्दी गर्मी मांगी, सर्दी गर्मी दी, चांद सूरज मांगा, चांद सूरज दिया, ये है। वाताकुम मिनकुल्ली मासाल, जो तुमने मांगा है वो हमने तुम्हें दिया है। क्यों? इस बात है कि हम रब हैं तुम्हारे, हमने पाला है तुम्हें, हम पालते हैं तुम्हें, तो वो हमारे खालिक भी हैं, वो हमारे मालिक भी हैं, वो हमारे रब भी हैं, वही हमारे हाकिम भी हैं। उनका हुक्म दो तरीके का रखा हुआ है, एक हुक्म हमारे इख्तियार से बाहर, एक हुक्म हमारे इख्तियार के साथ। हमारे इख्तियार से बाहर का हुक्म हमारी जिंदगी और मौत है, हमारी सेहत और बीमारी है, हमारे गिना और फख्र है, हमारी खुशी और गम है, अपनी मर्जी से पैदा नहीं है, अपनी मर्जी से मरते नहीं, उनका हुक्म चलता है। अपनी मर्जी से तंदुरुस्त नहीं रहते, अपनी मर्जी से बीमार नहीं होते, उनका हुक्म चलता है। अपनी मर्जी से फकीर नहीं होते, अपनी मर्जी से गनी नहीं होते, उनका हुक्म चलता है। इख्तियार में नहीं है इंसानों के, मालदार होना इख्तियार में होता तो हर इंसान मालदार ही होता। तो एक हुक्म उनका गैर इख्तियारी है, एक किस्म हुक्मों की गैर इख्तियारी है, और एक किस्म इख्तियारी है हमारे आजमाने के लिए कि वो मुझे पहचान के मेरे लिए सरेंडर होते कि नहीं होते। नमाज का हुक्म दिया, रोजे का हुक्म दिया, ज़कात का हुक्म दिया, ये वो किस्म है अहकाम की जिसमें हमें आजमाया जाता है कि तुम मुझे कितना जानते हो, कितना पहचानते हो, और कितने मेरे वफादार हो, नमक हलाल हो। उनमें से अल्लाह पाक जिन किस्मों को इख्तियार दिया, उसमें अल्लाह पाक एक बात फरमा रहे हैं कि मेरे वादों को पूरा करो, औफू बिल वकूद, ईमान वालों मेरे वादों को पूरा करो। भाई हमने कब वादा किया आपसे, क्या वादा किया था? जैसे हमें वो मांगना याद नहीं है, ऐसे वो वादे भी याद नहीं। अलबत्ता जिन लोगों ने अपनी रूहों पर मश्क की और उनके अंदर लताफत पैदा की और मादी कसाफत को हटाया, उनको वादे भी याद आए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मलफूज है कि अल्लाह ने अहदे अलस्त में, आलम अरवाह में जो हमसे गुफ्तगू की थी, जो हमसे वादे लिए थे, वो मुझे याद है पूरी तरह से। और ये फरमाया कि हत्ता कि मुझे ये भी याद है कि उस वक्त मेरे दाई तरफ कौन था, मेरी बाई तरफ कौन था। क्योंकि ये जब मादी कसाफत हट गई ऊपर से दुनिया की, मादियत की, जिस्मानियत की, तो रूह ने उस सब चीज को याद दिला दिया उनकी। तो हमसे अल्लाह पाक का कुछ वादा है। उलमाए किराम कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि जिसने अल्लाह को पहचान कर कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दी और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही दी, उसने अल्लाह पाक से वादा कर लिया। यानी इसमें बहुत से वादे इंक्लूड हैं और ये तहरीर में नहीं आते, बोलने में नहीं आते, मगर उनकी डिटेल्स अलग अलग जगह पर होती है। जैसे शादी में आदमी वादा करता है, लेकिन काजी साहब के सामने उन वादों की डिटेल नहीं आती। काजी साहब के सामने तो दो ही चीजें जिक्र में आती हैं, एक तो गवाह कौन है, दूसरे महर क्या है। ईजाब कबूल हो जाता है, लड़की की तरफ से ऑफर होता है, आमतौर पर लड़की के वकील करते हैं, क्योंकि हमारे तहजीब के अंदर कदरें बनी हुई हैं कि औरत को खुलकर ऑफर नहीं करना चाहिए, तो औरत का कोई जिम्मेदार नहीं है, वो ऑफर करता है कि भाई हम आपसे निकाह करते हैं, क्या आपने कबूल किया। वैसे ईजाब दोनों तरफ से हो सकता है, यानी लड़का भी ऑफर कर सकता है, कबूल लड़की कर सकती है, और लड़की भी ऑफर कर सकती है, कबूल लड़का करता है। तो उसमें तो सिर्फ इतना ही होता है कि साहब इन गवाहों की मौजूदगी में इतने माहिर पर हमने आपको अपने निकाह में दिया, आपने कबूल किया, तो कहता मैंने कबूल कर लिया। अब जब कबूल कर लिया तो इसमें बहुत से वादे हैं। इसी वजह से जो खुतबे निकाह पढ़ा जाता है, आप उसमें देखेंगे कि जो आयत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, उसमें इसका जिक्र है कि इत्तकुल्लाह वकूलू कौलन सदीदा, अल्लाह से डरो और सही बात बोलो। सीधी बात सही बात बोलो का मतलब ये होता है कि जो बात बोल रहे हो सोच समझ के बोलो, इसलिए कि इस बात में बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, تم نے نکاح کو قبول کیا, قبول کر رہے ہو, تو تم ذرا سوچ کے بولو کہ اس کو نبھانا ہے اور اس میں بہت سے معاہدے ہیں. وہ کیا ہیں؟ اس میں کھانا بھی آ گیا, اس میں رکھنا بھی آ گیا, اس میں پہننا بھی آ گیا, اس میں اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنی بھی آ گئی. چار بنیادی ہیں نا شادی کے حقوق جو ہیں, وہ چار ہیں بنیادی. اب شادی ہو گئی, اس کے بعد لڑکی کہتی ہے کہ گروسری نہیں ہے گھر میں, تو آپ کہتے ہیں میرا تیرے سے یہ تو کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا, نہ کہیں لکھت ہوئی, نہ پڑھت ہوئی, نہ کوئی ایگریمنٹ ہے ایسا بنا ہوا, اس پہ کوئی میری سگنیچر ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ بات کہاں ہوئی تھی کہ صاحب کھانا دینا ہوگا مجھے آپ کا؟ کہ بھائی جب تم نے قبول کیا تھا مجھے تو ہو گئی تھی بات. ایسے ہی کپڑوں کا مسئلہ ہے, ایسے ہی سکنا رہائش کا مسئلہ ہے. جب بھی وہ مطالبہ کرے گی تو آپ کو کہیں ریٹرن میں نہیں ملے گا. ریٹرن میں تو خیر کیا ملے گا, بولنے میں بھی نہیں ملے گا, بولنے میں بھی نہیں آتا اس کا مذاکرہ, کیونکہ آپ مسلمان ہیں. مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کو شادی کے احکام معلوم ہونا چاہیے, اس میں یہ سب چیزیں ہیں. اگر شہر اسی شہر میں لڑکی رہتی ہے تو ہر ہفتے میں ایک مرتبہ اپنے ماں باپ سے ملنا اس کا حق ہے, وہ اس میں شامل ہے. شہر کے باہر رہتی ہے تو مہینے میں ایک مرتبہ اگر وہ ملنے جانا چاہتی ہے اپنے پیرنٹ سے, اس کا اپنا حق ہے, وہ اس میں شامل ہے. لڑکی اپنے شوہر کو اس کے قریب آنے سے کبھی منع نہیں کر سکتی اگر اس کے پاس عذر شرعی نہیں ہے, چاہے اس کا موڈ ہو کیا نہ ہو, وہ اس میں شامل ہے. نہیں میرا تو موڈ نہیں ہے. بھائی تم نے شادی کی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شوہر اپنی بیوی کو بلائے اور وہ اس کے پاس ملنا آئے تو صبح تک فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وعدہ خلافی کر رہی ہے. وعدے میں یہ سب چیزیں آتی ہیں. تو جیسے جس آدمی نے کلمہ پڑھا, لا الہ الا اللہ کی گواہی دی, محمد الرسول اللہ کی گواہی دی صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس کلمے میں اللہ پاک سے وعدے ہیں ہمارے. بنیادی وعدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بولیں گے, جب بولیں گے, جیسا بولیں گے, ہم وہ کام کریں گے, کیونکہ ہم نے آپ کو الہ مانا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے رسول مانا ہے, تو وہ رسول ایک تاریخی حیثیت سے نہیں مانا ہے, ایک پرسنالٹی ایسی ہے. رسول اپنے لیے مانا ہے. جو آدمی گواہی دیتا ہے وہ رسالت کو اپنے لیے قبول کرتا ہے کہ میں نے آپ کو اپنا رسول مانا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے حیات طیبہ میں سے جو اسوہ, جو نمونہ ہمارے لیے زندگی کا, کلچر کا, تہذیب کا, ثقافت کا, خوشی منانے کا, غم منانے کا, کھانے پینے کا, رہنے سہنے کا, طور طریق کا, معاشرت کا, معاملات کا, جو دیں گے آپ, جو اسوہ دیں گے, نمونہ دیں گے, وہ ہم کریں گے. یہ ہمارے معاہدے میں شامل ہے. اللہ پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایگریمنٹ ہے یہ. آپ کو ماننے کا مطلب یہ. اور اللہ کا جو وعدہ ہے وہ پوچھا جائے گا. ان العہد کان مسئولا, جو رسول سے وعدہ ہے وہ پوچھا جائے گا. اس لیے ہم کو بہت سیریس لینا ہوتا ہے. کلمہ پڑھنے والے کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ضروری ہے. اب ہماری جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں, ہم سے جو غلطی ہوتی ہے, مسٹیک وہی ہے کہ ہم نے کچھ بعض خاص چیزوں کو اپنی ذمہ داری کا حصہ مانا کہ اللہ کے وعدے میں یہی شامل ہے. نماز پڑھنے آ گئے ماشاء اللہ سے, اللہ کا وعدہ پورا کرنے پہنچ گئے. روزہ رکھ لیا رمضان المبارک کا, اللہ کا وعدہ پورا کرنے پہنچ گئے. زکات دے دی, حج کر لیا. جاننا جو ہے وہ یہ ہے کہ اتنا ہی وعدہ ہے یا اور بھی کچھ وعدے ہیں. کچھ موٹی موٹی چیزیں آدمی کو معلوم ہوتی ہیں, کچھ چیزیں نہیں معلوم ہوتی. تو جو چیزیں نہیں معلوم ہوتی ہیں ان کو معلوم کرنا پڑتا ہے, اور نہیں معلوم ہونے سے جو جرمانہ عائد ہوتا ہے, جو مواخذہ ہوتا ہے, وہ نہ معلوم ہونا عذر نہیں سمجھا جاتا. اب ایک آدمی نیا نیا امیگرنٹ ہو کے آیا امریکہ کو, اور یہاں اس کو نہیں پتا ہے کہ جب اسٹاپ سین پہ ساتھ رکا جاتا ہے, کوئی ہے تو رکنا ہے, کوئی نہیں ہے تو جاؤ. وہ اس میں نہیں رکا, پولیس نے پیچھے سے روک لیا. وہ کہتا مجھے نہیں معلوم تھا. چھوڑ دے کیوں آپ کو یہ کہنے کا کہ مجھے نہیں معلوم. نہیں معلوم تھا تو یہ آپ کی کمزوری ہے. آپ جب یہاں آئے تھے تو آپ کو جاننا چاہیے تھا یہاں کا کیا اصول ہے. ایک اور بات ہے, مسجد سے آپ کے درمیان میں 10 اسٹاپ سائن ہیں. آپ نے سوچا کہ یار اگر میں 6 کر لوں تو غالب ہو جائے گا, 4 پہ نہ روکو تو کوئی مسئلہ نہیں. اب وہ جب 7ویں پہ پہنچے تو وہاں اسٹاپ نہیں کیا, پولیس نے وہاں پکڑ لیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پیچھے سے جو 6 اسٹاپ سائن تھے اس پہ رک کے آیا ہوں. کیا جواب ہوگا پولیس کو؟ ارے بھائی میں پہلے پہ بھی رکا تھا, دوسرے پہ بھی, تیسرے پہ بھی, چوتھے پہ بھی, پانچویں پہ بھی. یار ٹکٹ سے باز نہیں آئے گا. انہوں نے کہا ساتھ میں تو بھی رکنا ہی رکنا تھا. آپ کی وہ وفاداری جو ہے نا اس بے وفائی کا کی مکافات نہیں ہے, تلافی نہیں ہے اس کی. ہم نے یہ کر لیا یہ کر لیا, نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا, زکات دے دی, اور کیا تھا؟ اور ہم سے کیوں پکڑا جا رہا اور کیوں پوچھا جا رہا؟ جی نہیں, ایسی بات نہیں. جب تم نے کہا کہ میں نے کلمہ پڑھا تو ہم نے تمہاری جان کا سودا کیا, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اور ہم نے تمہاری پوری کمائیوں کا سودا کیا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم, ہم نے ان کی جان کا بھی سودا کیا, ان کے مال کا بھی سودا کیا ہے کرنے والے سے. ہاں بدلے میں کیا ہے؟ بأن لهم الجنة, جنت دیں گے, ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی, ہمیشہ ہمیشہ کی تندرستی, ہمیشہ ہمیشہ کی جوانی, ہمیشہ ہمیشہ کا غنا, ہمیشہ ہمیشہ کی عزت, ہمیشہ ہمیشہ کی نعمت, یہ ہمارا وعدہ ہے. بأن لهم الجنة. لیکن معاہدے میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی بات آتی جائے گی کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے, تو آپ یہ نہیں کہنا کہ میں نے یہ کر دیا میں نے یہ کر دیا, وہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے. وہ معاہدوں کی ڈیٹیل ملے دوستو علماء سے ملتی ہے, کیونکہ اس کے واسطے علم دین کا ہونا بہت ڈیٹیل میں ضروری ہے, کہ قرآن پر مہارت ہو آدمی کو کہ کہاں کیا بات کس لائن سے کہی گئی, اور حدیث شریف پر عبور ہو کہ کہاں کیا بات کس لائن سے کہی گئی, کیونکہ وہ تو پوری زندگی کو محیط ہے, پوری زندگی کو شامل ہے انسانی اور زندگی کے سارے شعبوں کو شامل ہے, ہر لائن سے ہدایات موجود ہیں. کیونکہ دین مکمل ہے, مکمل دین میں ادھوری بات نہیں رہ سکتے, مکمل دین کے اندر کوئی ہدایت موجود نہیں ہے کسی چیز میں نہیں ہوگی, کوئی بھی بات ہوگی اس میں آپ کو برابر رہبری موجود ہے, نکالنا پڑتا ہے, بعضی چیزیں کلیئر نہیں ہے نکالنا پڑتا ہے. ان تفصیلات میں سے میرے دوستو ایک دو چیزیں میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. ظاہر ہے کہ تھوڑا سا وقت ہے, تھوڑے وقت میں تھوڑی بات ہی کہی جا سکتی ہے, ساری ذمہ داریوں کو تو نہیں بتایا جا سکتا, لیکن ہم سے جن جن پہلوؤں میں غفلت ہوتی ہے ان میں سے کچھ چیزوں کا ذکر کرتے رہنا ہوتا ہے, تاکہ ہم اس مذاکرے کے ذریعے سے اپنے آپ کو امپروو کرتے رہیں دین میں, اپنا دین مکمل کرتے رہیں. اور یہ میں آپ سے عرض کروں کہ اصلی جو کام ہے وہ دین اپنا مکمل کر کے مر جانا ہے. دنیا میں آئی اس لیے اپنی انسانیت مکمل کر لینا, بندگی مکمل کر لینا, اندر باہر سے مکمل فرما بردار بن جانا اور چلے جانا. دنیا میں آدمی کو ٹائم اتنا ہی دیا گیا ہے, اتنا ہی وہ کر سکتا ہے. دیکھنے میں ہمیں بہت لمبی زندگی لگ رہی ہے نا, یہ لمبی زندگی نہیں ہے. جو اللہ نے دی ہوئی ذمہ داریاں ہیں وہ پورا کرنے کے واسطے اتنا ٹائم چاہیے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا, یہی اصل کام ہے. یہ تو ہماری ضرورتیں ہیں, کمانا, کھانا, شادی, بچے, یہ سب. جب ہم ہیں یہاں تو بھوک لگے گی, جب ہم ہیں یہاں تو پیاس لگے گی, جب ہم ہیں یہاں تو ہمیں ضرورت ہے شادی کی, جب ہم ہیں یہاں تو ہمیں سردی گرمی سے بچنے کا نظم چاہیے, جب ہم رہتے ہیں یہاں پر تو ہمیں ٹرانسپورٹیشن چاہیے, ہماری ضرورت ہے. لیکن رہتے کیوں ہیں, ہیں کیوں آپ؟ ہیں تو یہ سب چیزیں ہیں لیکن ہیں کیوں, کس لیے ہیں؟ وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی, کہ اللہ پاک جو چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں, ہمارے اندر سے, ہمارے باہر سے, ہماری صورت سے اور ہماری سیرت سے, ہمارے جسمانی نظام سے اور ہمارے روحانی نظام سے. چونکہ اللہ کے پاس ہمارا اندر باہر ظاہر ہے, ان کے پاس کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے, ان کے پاس کوئی چیز انسائڈ نہیں ہے. تو جیسے ہمارا جسمانی باڈی کا سیٹ اپ ہے پورا, ہماری روحانیت کا جو نظام ہے وہ ان کے سامنے اوپن ہے. اس لیے انسانیت کو مکمل کرنا ہے, اسی لیے تزکیہ نفس ہے کہ اپنے رذائل کا ازالہ کرو, اپنے اندر سے بری صفات کو نکالو, کیونکہ ان کو بری صفات ایسی ہی نظر آتی ہیں جیسے ہاتھ پیر کی خرابی نظر آتی ہے. جیسے وضو کر کے ہاتھ پیر کی گندگی کو دور کرنا ہے, جیسے غسل کر کے جسمانی گندگی کو دور کرنا ہے, میل کچل کو دور کرنا ہے, ایسے ہی روح کے اندر جو گندی صفات ہے وہ ان کے لیے آیا ہے. اس لیے آدمی ان کے پاس پورا کنسیڈر اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ اندر باہر کے پاٹ نہ ہو, کیونکہ ان کے پاس تو اندر کا بھی باہر ہی ہے, دور کا بھی قریب ہی ہے, چھپا ہوا بھی کھلا ہوا ہے. تو بندگی میں کیا ہے میرے دوستو؟ بندگی میں ہماری ذمہ داری میں یہ ہے کہ پوری دنیا کو بھی اس بات سے متعارف کرانا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں, ہماری عبادت کا حصہ ہے. جیسے تم اپنے آپ کو سرنڈر کیے دوسرے کو سرنڈر کراؤ, چونکہ تم میرے نمائندہ ہو, تمہارے ہوتے ہوئے میری نافرمانی تم سے کیسے دیکھی جائے گی؟ اور جو میرا علم آسمان سے اترا ہے اس آسمان کے علم کو پوری انسانیت تک پہنچاؤ، یہ ذمہ داری ہے. آسمان کا جو علم ہے وہ اصل علم ہے، اللہ نے وحی کے ذریعے سے جو علم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا وہ علم اصلی علم ہے، چونکہ آپ کو علم ہی دیا گیا. وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. تو جو وحی کے ذریعے سے آپ کو بات بتائی گئی جس کو ہم قرآن اور حدیث کے نام سے جانتے ہیں وہ علم ہے جو اللہ نے نازل فرمایا. اس علم کے جاننے والے ہی کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہ جاننے والا ہے، اور اسے جو نادان ہے اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہ جاننے والا نہیں ہے، چاہے اس نے کچھ بھی ڈگری کی ہوئی ہو لیکن وہ جاننے والوں میں نہیں ہے، کیونکہ علم تو وہ ہے جو وحی کے ذریعے سے اترا ہے. اس علم وحی کو زندہ کرنا اور اس کو دوسروں میں بھی ویسے ہی عام کرنا، اس میں جو بات اچھی ہے وہ لوگوں میں اچھی سمجھی جانا، اس میں جو بات بری ہے وہ لوگوں میں بری سمجھی جانا. لوگوں کی عقل اور فہم پر نہیں ہے یہ مسئلہ کہ کسی چیز کو سب مل کے اچھا سمجھ رہے تو وہ اچھی ہو گئی، کسی چیز کو سارے مل کے برا سمجھ رہے تو وہ بری ہو گئی، ایسا نہیں ہوتا. اچھائی اور برائی ہم سے نہیں ہے متعلق، حسنا اور سیاح ہم سے متعلق نہیں ہے. ایک مرتبہ میں دلی جا رہا تھا حیدرآباد سے، اس میں ایک دو بمن بیٹھے ہوئے تھے برہمن، اور ایک دو دوسرے بیٹھے ہوئے تھے کچھ آر ایس ایس کے بھی تھے، ویسے سمپل آدمی بھی تھے. اب وہ چونکہ ٹرین کے اندر جا رہے تھے تو ٹرین میں کیا ہوتا ہے تو ٹائم پاس کرنا ہوتا ہے، انہوں نے جناب مجھے دیکھ لیا ہے داڑھی والا ہے کرتے والا ہے، تو میری مناسبت سے انہوں نے مذہب کی گفتگو چھیڑ دی. مذہب میں کہنے لگے کہ صاحب دیکھو بھائی، سارے مذاہب جو ہے نا وہ اچھائی کی تعلیم دیتے ہیں، سارے مذہب اللہ تک پہنچاتے ہیں، سارے مذہب اچھائی کی تعلیم دیتے ہیں، سب مذہب صحیح ہے. وہ گویا مجھے شامل کرنا چاہتے تھے. پہلے تو میں بہت دیر تک اگنور کرتا رہا کہ میں کام ہوں ان کے چکر میں، لیکن وہ اس طریقے سے گھیر گھال کے لائے کہ مجھے بولنا ہی پڑا. میں نے ایک ہی سوال کیا ان سے، میں نے کہا اچھائی کسے کہتے ہیں، اچھائی کی کیا کہتے ہیں؟ جس کو دنیا اچھی سمجھتی ہے وہ چیز اچھی، جو چیز اچھی، سچ بولنا اچھا ہے. بولے اچھے کی تعریف کرو گے اچھا کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک چیز کو اچھا سمجھو اور میں اس کو اچھا نہ سمجھوں، تو آپ کی بات صحیح کہ میری بات صحیح؟ میں ایک چیز کو اچھا سمجھوں آپ اس کو اچھا نہ سمجھیں، انڈیا والے ایک چیز کو اچھا سمجھ رہے امریکہ والے ایک چیز کو اچھا نہیں سمجھ رہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اچھا ہو ہم برے ہوں یا ہم اچھے ہوں وہ برے ہوں، اچھا کی کیا تعریف؟ بڑا میں نے گھیر لیا ان کو اسی ایک جملے میں گھیر لیا. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو اچھائی برائی میرے آپ سے متعلق نہیں ہے، تو میں جس چیز کو اچھا کہوں وہ اچھا، جس چیز کو میں برا کہوں وہ برا، ہم انسانوں سے متعلق نہیں ہے. اس کا تعلق مذہب سے ہے، مذہب کا تعلق خدا سے ہے. اللہ جس کو اچھا کہے گا وہ اچھا چاہے ساری دنیا کے نزدیک وہ برا ہو، اور اللہ جسے برا کہے گا وہ برا چاہے ساری دنیا کے نزدیک وہ اچھا ہو. اب مجھے یہ بتاؤ کہ دوسرے مذاہب کے اندر شروعات کہاں سے ہیں؟ اللہ کے غیر کی عبادت سے، شرک سے ہیں. اچھی چیز ہے شرک؟ قرآن پاک تو یہ کہتا ہے کہ ان شرک لظلم عظیم، دنیا میں کوئی اس سے زیادہ گندی چیز ہے ہی نہیں. انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، مسجد حرام میں آنا ان کے لیے ممنوع ہے کیونکہ وہ ناپاک ہے، اتنا تک کھلا اعلان ہے قرآن پاک. اس لیے ممنوع الدخول لغیر المسلمین لکھا ہوا ہے، ایک بارڈر ہے جس کو لکھ دیا گیا ممنوع الدخول لغیر المسلمین. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک ہے. تو اب آپ بتاؤ سارے مذہب اچھا ہے کہ تعلیم کہتے ہیں؟ اچھا وہ ہے جس کو اللہ اچھا کہے اور برا وہ ہے جس کو اللہ برا کہے. مگر ہماری سوسائٹی میں، ہماری کمیونٹی میں، ہمارے اپنے معاشرے میں کیا ایسے ہی تصور پایا جاتا ہے؟ یہ وحی کا علم زندہ نہیں ہونے کا نتیجہ ہے. جب وحی کا علم زندہ ہوگا تو اچھائی کیا ہے وہ ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت مسلمہ میں جو فتنے آنے والے ہیں اس میں سب سے بڑا فتنہ یہ ہوگا کہ اذا رؤی المنکر معروفا والمعروف منکرا، جب بری باتیں اچھی سمجھی جانے لگیں گی اور اچھی باتیں بری سمجھی جانے لگیں گی، کلچر وائز ہوں، اسٹائل وائز ہوں، لائف اسٹائل کی ہوں، کھانے پینے کی ہوں، خوشی اور غم کی ہوں، معاشرے میں اچھی شادی کون سی ہے؟ جو مسجد میں ہو جائے، جس میں تھوڑے سے آدمی شریف ہوں، سمپل انداز میں سادہ سیدھا کھانا ہو، اس کی کوئی تعریف کرتا ہے؟ کوئی اچھا سمجھا؟ یہ کہ کس نے روشنی کی تھی، کتنا بڑا حال کس نے لیا تھا، کتنا بڑا شادی خانہ کس نے لیا تھا، اور کیسے ہنگامہ کس نے کیا ہے، کتنے شور بچایا تھا، کتنے کیسی میوزک لگائی تھی، کتنے کیسے ڈانس کا انتظام کیا تھا، کتنے کیسے کیسے سیلیبریٹیز کو بلایا تھا، بڑے کیسے مہمان آئے ہوئے تھے، یہ تھا وہ تھا. بدلا نہیں بدلے، قدر بدلی نہیں بدلی. اور یہ ایک چیز میں نہیں، ہر چیز میں آپ کو ملے گا. معاشرے کے اندر ہماری جو بات آئی، وحی کا جو کانسیپٹ ہے وہ چینج ہو رہا ہے، وہ ہوا ہے. اگر دین کا علم زندہ کریں گے، قرآن پاک کا علم زندہ کریں گے، اور اس کے والا یقین بھی زندہ کریں گے کہ یہی صحیح ہے، حدیث کا علم زندہ کریں گے اور اس کا یقین ڈیولپ کریں گے کہ یہی صحیح ہے، تو اس فتنے سے بچاؤ کی شکل ہوگی. ورنہ یہ فتنہ بڑھتا ہی چلا جائے گا، حتیٰ کہ دین خود چینج ہو جائے گا، اور جو دین نہیں ہے وہ دین سمجھا جائے گا، اور جو دین ہے وہ دین نہیں سمجھا جائے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، یہ ہو رہا ہے. کتنے مسائل ہیں دین کے، کتنے احکام ہیں دین کے، وہ دین کے نہیں ہوتے لیکن اسی کو دین کا بتایا جاتا ہے. اس میں قرآن پاک کا بھی حوالہ، اس میں حدیث شریف کا بھی حوالہ. چونکہ علم جب صحیح نہیں ہوتا، کمپلیٹ نہیں ہوتا، حوالے سے کچھ نہیں ہوتا. ہم لوگ ایک کتاب پڑھتے ہیں فرق باطلہ کے اوپر، یعنی عالم جب بناتے ہیں تو اس کے کورس میں پہلے جتنے فتنے، جتنے فرقے دنیا میں مسلمانوں میں آئے، چونکہ 72 فرقے ہونے کی حضور نے پیشین گوئی فرمائی، تو وہ 73ویں کے علاوہ ان کی ڈیٹیل بتائی جاتی ہے کہ وہ 72 فرقے کہتے ہیں. آپ حیرت کریں گے سن کے اس بات کو کہ وہ 72 فرقوں میں سے ایک بھی فرقہ ایسا نہیں ہے جو قرآن پاک کی دلیل نہیں دیتا اپنی بات میں. ہر کوئی قرآن پاک کا حوالہ دیتا ہے، حدیث کا حوالہ دیتا ہے. چونکہ منکرین حدیث کو تو فرقہ ہی نہیں سمجھا جاتا، وہ تو اسلام سے خارج کرا دیے جاتے ہیں. جو اسلام میں ہیں اور گمراہ ہیں، اس میں وہ لوگ حدیث کا حوالہ ضرور دیتے ہیں. تو پھر حدیث کا حوالہ دے کے 72 فرقوں میں کیسے آ رہا ہوں جو کہ جہنمی ہے؟ قرآن کا حوالہ دے کے وہ 72 فرقوں میں کیسے آ رہا جو کہ جہنمی ہے؟ وہ اس لیے آ رہا ہے کہ اس نے قرآن پاک کو سمجھا نہیں ہے، غلط جگہ پہ فٹ کر رہا ہے بات کو. حدیث شریف کو سمجھا نہیں ہے، حدیث شریف صحیح ہے، فٹ غلط جگہ کی گئی ہے. کلمۃ الحق اریید بہ الباطل کہتے ہیں، بات صحیح ہے، فٹ غلط جگہ کی گئی ہے. اور یہ اس وقت ہو رہا ہے، یہ بڑا فتنہ ہے اس وقت. امریکہ میں تو اس کی کوئی حد ہی نہیں، کوئی شمار نہیں. مجھے بھی بڑا 23-24 سال ہو گئے یہاں پر رہتے ہوئے، خوب اندازہ ہے کہاں کا، اور پورا امریکہ گھومنا پھرنا ہوتا ہی ہے. قرآن کا حوالہ آپ دیے گا میں، ارے بھائی قرآن پاک کا حوالہ دے رہا اور کیا ہوگا. بھائی علماء سے پوچھو جو محققین ہیں، اس کے جو ماہرین ہیں، کہ یہ حوالہ اس پہ فٹ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کیا اس میں اور بھی کچھ ڈیٹیل ہے؟ اور ایسی ایسی منطق اور ایسی ایسی لاجک کے سیدھا سادہ آدمی، جاہل آدمی جو ہے نا، آسانی سے اس میں آ جائے. ہمیشہ یاد رکھنا، غلط لاجک جاہل آدمی کو اٹریکٹ کرتی ہے. کیونکہ وہ بھی جہالت ہے جو غلط لاجک ہے، یہ بھی جاہل ہے، دونوں میں مناسبت ہے، فوراً لیتا ہے. اور صحیح بات جو ہے نا وہ جلدی اٹریکٹ نہیں کرتی، کیونکہ آدمی پہلے سے جاہل ہے، تو صحیح بات جو ہے نا اس سے ذرا دور ہے، اس کے علم سے، اس کے فہم سے، اس کی عقل سے، اس کو لینے ٹائم لگتا ہے. اس لیے قرآن پاک میں یہودیوں کی کلامت یہ بتائی گئی کہ جب ہدایت کی بات ان کے سامنے آتی ہے تو آسانی سے نہیں لیتے، لیکن جب گمراہی کی بات آتی ہے فوراً لے لیتے. ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین، ایک جھٹلانے کی صفت ان میں اور دوسرے غافل ہیں، پتہ ہی نہیں یہ بات کا. اس لیے میرے دوستو، جہاں دین کو دوسرے لوگوں میں منتقل کرنا ہے، علم دین کو دوسرے لوگوں میں منتقل کرنا ہے، اور دوسری نسل میں منتقل کرنا ہے، اور صحیح علم کو منتقل کرنا ہے، صحیح علم منتقل کرنا الگ چیز ہے، اور اتھینٹک علم اور پوری بات کو منتقل کرنا الگ چیز ہے. یہ دونوں میں ہم فرق نہیں کر رہے ہیں. ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ دوسری جو بات ہے کہ اتھینٹک اور پوری بات کو منتقل کرنا، یہ پورے مہارت پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ماہرین قرآن کے پیدا ہوتے رہے اور ماہرین حدیث کے پیدا ہوں. اگر ماہرین کے بغیر نالج کو عام کیا جائے گا نا، تو گمراہی بہت آسانی سے پھیل جائے گی. یوں سمجھیے آپ کہ بغیر یونیورسٹیز کے اور جانے والا بغیر ڈاکٹری کے پورے فن کے، آپ ویسے بکس چھاپ دیں ڈاکٹری کی اور بولیں کہ جس کو انفارمیشن پوری مل جائے، نالج مل جائے، وہ اپنی لال بتی لگا لے اپنے گھر پہ. اپنے پاس تو یہی ہوتا نا, گھر کے سامنے لال بتی لگا لی, کلینک کھل, دواخانے کیسے کھلتے اپنے پاس, سلام علیہ وسلم. تو کیا ہوگا, امریکہ امریکہ رہے گا پھر؟ جس لائن کو آپ زندہ رکھنا چاہتے ہیں معیار کے ساتھ, اس لائن کی بہت مہارت چاہیے ہوتی ہے, بہت باریکی چاہیے ہوتی ہے. ایسے قرآن کا علم صحیح ہو بہت باریکی چاہیے, پورا ہو, پوری بات ہو, پوری ہسٹری اس کی ہو, پورا واقعہ اس کا ہو, اس کے سارے جزیات ادھر ادھر کے سب جگہ سے جمع کر کے دیکھا جائے, ایسی حدیث شریف کا مسئلہ ہے. تو یہ جو صحیح علم زندہ ہوگا یہ علماء سے زندہ ہوگا, اور صحیح علماء, کامل علماء, اچھے علماء, ماہر علماء جو ہیں یہ میرے دوستو انسٹیٹیوٹ میں تیار ہوں گے. یہ ویسے مولانا گوگل کے پاس جا کے نہیں ہو جائیں گے, یہ سیلف اسٹڈی میں نہیں ہوں گے. وہ کام آتی ہے چیز, لیکن اس کے کام آنے کی ایک لمٹ ہے, وہ ہر ایک کے بس کی چیز نہیں ہوتی. اب اسلام ایزی کے اوپر چلے جاؤ, اسلام ڈاٹ کام پہ چلے جاؤ, ایسے ایسے ویب سائٹ کھل جاتے ہیں, ایسے ایسے ونڈوز آ جاتے ہیں کہ یعنی آدھے سے زیادہ تو غیر مسلموں کے ہیں, اور پانچ چھ تو اس میں قادیانیوں کے ہیں, اور چار چھ دو تین اس میں شیعوں کے ہیں, اور دو تین ایک ہے, کوئی ایک چیز ہے وہاں پہ. ایک نئے آدمی کو کیا پتا چلے گا کہ وہ کیا سیکھ رہا ہے؟ یہ اس کا تعلق انسٹیٹیوٹ سے ہے کہ آپ اچھے بہترین مدارس کو تقویت پہنچائیں, وہ قائم ہیں, وہ باقی ہیں. اس سے جو ہے نا قرآن کا علم اور حدیث کا علم اسٹیبلش ہوگا کسی بھی کنٹری کے اندر. اس ملک کے اندر ہم اگر یہ چاہیں کہ اسلام زندہ رہے اور اسلام مضبوط بنے, اسلام جمے اور مسلمان جمے, تو آپ کو مسلمانوں کے انسٹیٹیوٹس قائم کرنے پڑیں گے, اور ان کو پورا سپورٹ کرنا پڑے گا, پوری محنت اس پہ لگانی پڑے گی, اور اس میں بھی بہت بڑا ہیوج جب پروڈکشن ہوتا ہے, بے شمار علماء, مفتی, محقق پیدا ہوتے ہیں, تو اس میں کوئی شیخ التفسیر نکلتا ہے, شیخ الحدیث نکلتا ہے, بہت بڑا مفتی نکلتا ہے, بڑا مجدد پیدا ہو جاتا ہے, بڑا اجتہادی صفت والا آدمی پیدا ہوتا ہے. وہ دو چار میں نہیں ہوتا, وہ ہزاروں میں ہوتا ہے. پھر وہ اصلاح کا کام کرتا ہے, پھر وہ بات پوری بتاتا ہے لوگوں کو. اس لیے ضرورت ہے کہ ہمارے یہاں جگہ پورے ملک میں آپ گھوم جاؤ پھر جاؤ, آپ کے پاس کوئی اچھا بڑا ادارہ نہیں ملے گا, وہ کیسے اسلام اسٹیبلش ہوگا؟ مسلمانوں کے جمنے کے لیے اسلام کا جمنا ضروری, اسلام کے جمنے کے لیے اسلام کی صحیح نالج کا زندہ ہونا اور تیار ہونا ضروری, اور وہ ہر وقت اویلیبل ہونا اور ہر ایک کے لیے اویلیبل ہونا. کہاں یہ چیز؟ اس لیے اگر ہم کسی کو مسلمان بناتے بھی ہیں, دوسرا اس کو نکال بھی لیتے ہیں آسانی, آتے بھی ہیں لوگ, جاتے بھی ہیں, اس کو انٹرنس ایگزٹ کا وہ بنا دیا ہے, ورنہ پہلے ایسے تھوڑی ہونا تھا. کیونکہ ایک آدمی آتا تھا تو پوری بات لے کے آتا تھا, پھر نکل نہیں سکتا تھا. اس لیے میرے دوستو اس وقت جو ضرورت ہے وہ بہت زیادہ اس کی ہے کہ ہماری اپنی آنے والی نسل وہ صحیح علوم سے آراستہ ہو, اور ہمارے اندر صحیح علم زندہ ہو, اور ہمارے علم کے اندر کمال آئے, تاکہ ہمارے عمل میں کمال آئے, اور عمل کے کمال سے انسانیت میں کمال آئے, انسانیت کے کمال سے آدمی اللہ کے نزدیک ہوگا, جس کے لیے دنیا میں اس کو بھیجا. یہ ہے وہ چیز. اس لیے مختلف جگہوں پر علماء کرام کوشش کر رہے ہیں, ایک چھوٹی موٹی کوشش ہمارے پاس بھی ہو رہی ہے, اسی سلسلے کا مذاکرہ بھی کرنا تھا آپ کے سامنے کہ ایک چھوٹا سا کام ہو رہا ہے, اس میں آپ حضرات بہرحال سپورٹ کرنا ہے. ایک مدرسہ بھی چلتا ہے, اسکول بھی, چونکہ اسکول کی بھی ضرورت ہے وہ بھی چلا رہے ہیں, مدرسے کی بھی ضرورت ہے وہ بھی چلا رہے ہیں, حفظ کی بھی ضرورت ہے وہ بھی چلا رہے ہیں, لڑکوں کی بھی ضرورت ہے وہ بھی کھلا ہوا ہے, لڑکیوں کی بھی تعلیم کی ضرورت ہے تو وہ بھی کھلی ہوئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ سروسز دینا امت کو مختلف قسم کی, اور فری سروسز سارے, کونسلنگ کا کام ہے, فتووں کا کام ہے, دارالقضا کا کام ہے, شادی بیاہ کے مسئلوں کو حل کرنے کا کام ہے, فتوے دینے کا کام ہے, ذبیحہ سپروائزری کا کام ہے, وہ بھی فری کرتے ہیں. چونکہ اس کے اوپر فیس بنتی ہے کافی, پیسے بنا رہے لوگ بنانے والے, لیکن جو پیسے بنا رہے ہیں وہ لوگ صحیح فتوا نہیں دے رہے. اب ہم نے بھی پیسے لیے, ہم نے صحیح دے دیا, اس نے بھی پیسے دے دیے, اس نے بھی غلط دے دیا, اب وہ سامنے والے کو پریشانی ہو رہی ہے کہ بھائی کیا ضرورت ہے. چونکہ اس کا کانسیپٹ بدلا ہوا ہے. ایک جگہ ہم گئے, ایسے مسئلہ جب بھی آتا تھا تو وہاں کے لوگوں نے ہمیں کہا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ جس جانور کو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو کوئی حرام کر سکتا ہے؟ اللہ نے چیز کو حلال کر دیا تو کبھی حرام؟ اس کا مطلب یہ کہ جو جانور حلال ہیں, مرغی, بکری, یہ بھی لیم وام جو بھی ہے, بیف, اب یہ کبھی حرام نہیں ہو سکتا. لہذا کھانے والا کبھی حرام کھا ہی نہیں سکتا اس کو. کیسی بہترین لاجک ہے. میں نے کہا بھائی صاحب یہ بالکل ادھوری بات ہے. جس جانور کو اللہ نے حلال کیا وہ کبھی حرام نہیں ہو سکتا, لیکن اس کے ہمارے لیے کھانا حلال ہونے کے لیے استعمال ہمارے لیے وہ حلال ہو جائے اس کی اور تین شرطیں ہیں. اگر وہ تین شرطیں نہیں پائی جائیں گی تو وہ کھانا ہمارے لیے حلال نہیں ہو سکتا. اور شرط اس کو بولتے ہیں کہ ایک بھی مس ہو گئی چیز ختم ہو جاتی ہے. جیسے وضو ہونا شرط ہے, کپڑے پاک ہونا شرط ہے, جگہ پاک ہونا شرط ہے, نماز کے واسطے قبلے کی طرف منہ ہونا شرط ہے. دو پائے گئے دو نہیں پائے گئے ہو جائے گی نماز. وضو کر کے آئے لیکن ادھر منہ کر کے نماز پڑھا, وہی اور کیا کرنا ہے, وضو بھی کرا کپڑے بھی پہنا, ویسا نہیں ہوتا. شرط اس کو بولتے ہیں کہ ایک بھی اگر مس ہو گئی چیز ختم. چار شرطیں ہیں جانور کے کھانے کے استعمال کا حلال ہونے کے لیے, چار شرطیں کم باقی تو سنتیں ہیں بہت سی اور مستحبات بھی, لیکن شرائط تو چار ہیں. جہاں جانور کا حلال ہونا ضروری ہے وہاں ہر جانور پر بسم اللہ ہونا ضروری ہے. اور قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ اگر بسم اللہ کے بغیر کسی جانور کو ذبح کیا گیا تو تمہارے لیے کھانا حلال نہیں ہوگا, لیکن شیاطین تم کو اس معاملے میں گڑبڑ میں ڈالیں گے. قرآن پاک میں صریح ہے, وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. اگر تم ان کی مانو گے تو تم مشرک سمجھے جاؤ گے. اتنا سارا جملہ ہے قرآن آٹھویں پارے میں شروع میں. پھر اس کا ذبح ہونا ہے صحیح جگہ پر, کمر پہ سے کاٹ گئے تو تھوڑی حلال ہو جائے گی. اس کا کاٹنے والا مسلمان ہونا ضروری ہے یا کتابی ہونا ضروری ہے؟ کتابی کاٹ سکتا ہے بشرطے کہ بسم اللہ بولنے کی عادت ہو اس کو, کیونکہ وہی شرط ہے. ارے اہل کتاب کا کھانا حلال ہے, اہل کتاب جو بسم اللہ کا قائل ہے اس کا حلال ہے, جو بسم اللہ کا قائل نہیں ہے وہ تو ایک شرط چھوڑ دے گا نا. تو اس زمانے کے اہل کتاب بسم اللہ کے قائل تھے, اس زمانے کے نہیں ہے. تو اہل کتاب تو کاٹ رہا وہ, لیکن بسم اللہ تو نہیں ہے نا. ایک شرط بھی ختم ہو گئی تو وہ میتا میں شامل ہو گیا, اور میتا جو ہے مردار جو ہوتا ہے وہ خنزیر سے بھی پہلے حرام ہوتا ہے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. میتا کا ذکر پہلے ہے, خون کا اس کے بعد ہے, خنزیر کے گوشت کا پور کا اس کے بعد ہے. میتا کب بنتا ہے؟ جب ان چار شرطوں کے بغیر جانور ہوتا ہے. مگر آپ صحیح علم کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اس وجہ سے جب یہاں کا کام بھی کرتے ہیں بہت جگہوں پر الحمدللہ تعالیٰ کام ہو رہا ہے, اور دوسرے لوگ بھی کر رہے ہیں اس کو. اب یہ بھی کام ہے, منسائٹنگ کا کام ہے, ذبیحہ کا کام ہے, فتووں کا کام ہے, آن لائن کا کام, دارالقضا کا کام. تو یہ مختلف قسم کے کچھ ایک انسٹیٹیوٹ قائم کر کے رحمت عالم کے نام سے یہ کام کیے جا رہا ہے. تو جیسے یہاں پہ بھی ماشاءاللہ بہت مجھے معلومات ہوئی کہ الحمدللہ تعالیٰ کافی محنت ہو رہی ہے. ہم پورے کے پورے مسلمان بھائی ہیں, اور پوری امت مسلمہ میں پورے دین کی محنت کرنا, پورے علم کو زندہ کرنے کی کوشش کرنا پوری امت پر ضروری ہے, اور سب ہم سب کو اس میں سپورٹ کرنا چاہیے. پہلے زمانے میں یہ کام مسلم حکومتیں تھیں تو مسلمان حکومت کیا کرتے تھے, کیونکہ یہ ایسے کاموں میں خرچے بہت ہوتے ہیں. جب خرچے بہت ہیں تو گورنمنٹ لیول پر اگر خرچہ پورا ہو تو بہت سہولت ہوتی ہے. ہمارے پاس پہلے ایسے ہی ہوتا تھا, جیسے یہاں کے جو تعلیمات وغیرہ کے خرچے ہیں حکومت پورا کرتی ہے. ابھی ہمارے ایک دوست کے پاس ہم گئے تھے, ان کے گھر کا ٹیکس جو ہے $10,000 ہے سالانہ. اس کا انوائز ان کے سامنے پورا آیا کہ تمہارے $10,000 ہم نے کیا کیے, کوئی لے کے لوٹ لیے نہیں ہم نے. اس میں انہوں نے بتایا کہ $3,000 ہم تمہارے ہر سال تمہارے کمیونٹی کے اسکول کو لگاتے ہیں. وہ مجھے نکال کے بتا رہے ہیں کہ میرا بچہ کبھی یہاں جاتا ہی نہیں, ہم کبھی جاتے ہی نہیں پبلک اسکول میں, مگر ہمارے $3,000 سے جا رہے ہیں. چونکہ ہے لیتے ہم سے ہی ہیں وہ, لیکن چونکہ گورنمنٹ الگ چیز ہے, وہ اس کی پاور الگ چیز ہے, ہم کچھ بول نہیں سکتے, دینا پڑتا ہے ہم. اب مسئلہ آ گیا ہمارے دینی علوم کا. اب ہمارے پاس تو سرپرستی ہے نہیں کسی گورنمنٹ کی, ان کو کون برداشت کرے گا؟ دو شکلیں ہیں, یا چھوڑ دیں امت جاہل مرے جاہل رہے, یا پھر اس برڈن کو ہم اپنے اوپر لیں بحیثیت مسلمان ہونے کے لیے. میں خدا کا بندہ ہوں, حضور کا امتی ہوں, میری ذمہ داری میں, میرے عقد میں, میرے معاہدے میں یہ بات شامل ہے, میں اس کو سپورٹ کروں. اور ہم کر رہے ہیں, یعنی امت مسلمہ اس برڈن کو لیتی ہے الحمدللہ تعالیٰ. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے اللہ پاک کا کہ امت جو ہے نا اس کو قبول کرتی ہے کہ ہاں یہ ہماری دین, اپنے دین کی حفاظت ہم نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا, اور اپنے دین کے تقاضوں کو ہم پورا نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا. اس لیے میرے دوستو یہ بھی دین کے تقاضے ہیں. ایک تقاضا ہمارے سامنے اپنے آرگنائزیشن کا بھی ہے, آپ سے درخواست ہے کہ بھرپور اس میں حصہ لیں, اور آپ سے یہ درخواست ہے کہ صحیح علم کے بارے میں تھوڑا فکر مند ہوں. اور یہ درخواست ہے کہ ماحول کے بارے میں فکر مند ہوں، اور یہ درخواست ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کے بارے میں فکر مند ہوں. کنسرن سب کو ہے، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، لیکن خالی فکر کرنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ صحیح تدابیر اختیار نہ کی جائے. گندے ماحول میں ان کو چھوڑ دیا، اس کے بعد بولیں گے نہیں میرا بچہ چونکہ بہت شریف ہے اس لیے وہ کبھی خبیث نہیں ہو سکتا. جیسے جیسے بڑا ہوگا نفس تو اس کا موٹا ہوگا، ماحول سے متاثر ہوگا. اور ہم دن تمام ان کو غلط ماحول دیتے رہے پورے ویک ڈیز کے اندر، اور ویکینڈ میں لا کے تھوڑی دیر کے واسطے مولوی صاحب کے سامنے بٹھا دیا، وہ تھوڑی باتیں اس کو معلوم ہوں گی. تو ویکینڈ تو چھوٹی مچھلی ہے، ویک ڈیز تو بڑی مچھلی ہے. تو بڑی مچھلی کے سامنے چھوٹی مچھلیاں گھومیں گی تو کیا ہوگا؟ ہمارے پاس تو یہی ہوتا ہے کہ کھا جاتے ہیں، یہاں کہتے نہیں ہوں گے. وہی ہو رہا ہمارے بچوں کے ساتھ، جب چھوٹے ہوتے ہیں ایک دم ہی چھوٹے، ان کا ہاتھ پکڑ کے ہم لے کے آتے ہیں. لیکن جب وہ کالج جانے لگتے ہیں، ہائی اسکول جانے لگتے ہیں، بڑے ہو گئے، کبھی ہم نے ان کا ہاتھ پکڑا نہیں پکڑتے ہیں. تو جس وقت اس کے شعور کا وقت ہے، عقل کا وقت ہے، اس کو ہم ہاتھ نہیں تھام رہے ہیں، پھر وہ کہاں جائے گا؟ پھر وہ یہاں نہیں آئے گا. یہ مسئلہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. تو ہم اپنے بچوں کے بارے میں جو ذمہ داری چاہیے اس میں اس کو نبھانے میں کوتاہی کرتے ہیں. اپنی فیملیز کے بارے میں جو ذمہ داری ہے ان کو نبھانے میں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے. تو اپنے دین کے بارے میں جو ہے، دین کے علم کے بارے میں جو ذمہ داریاں وہ بھی پوری کرنا ہے. اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، جو وعدے ہیں وہ پورے کرنے ہیں. کلمہ پڑھا ہے آپ نے، کلمے میں جو جو چیز آتی جائے گی ہماری طرف سے وہ ہماری آپ کی ذمہ داری، اور ہم نے یہ ذمہ داری باحثیت آخری نبی کی امت ہونے کے تم پہ ڈالی ہے کہ تم کو دین پھیلانا بھی ہے، اور بھائی کے طاقت نبی کی امت ہونے کی ذمہ داری ڈالی کہ آنے والی ساری نسلوں کو یہ وحی کا علم دینا بھی ہے. جو معروفات ہیں ان کو رائج کرنا ہے، جو منکرات ہیں ان کو ختم کرنا ہے. تمہارے ہوتے ہوئے دنیا میں بے دینی عام ہو جائے یہ تم کو برداشت نہیں ہونا چاہیے، دین کو عام ہونا ہے. ہاں کوشش کرو، بولے وہ اتنا ماحول گندا تھا کہ میں کچھ نہیں کر سکا. اللہ پاک کا نظام دوسرا ہے، اگر امت مسلمہ صحیح نہج پر محنت کرے حق تعالی شانہ کے فیصلے آ جائیں گے. ہم کچھ نہیں کر سکتے اتنی گندگی پھیلی، لیکن اگر انہوں نے طے کر لیا کہ یہ بچے میں، یہ میری مخلوق، یہ میرے بندے محنت کر رہے ہیں اور میں ہدایت کا فیصلہ کر دوں، پھر کون روکے گا؟ پھر ہدایت عام ہو جائے گی. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ ایک آدمی کہا، آپ جماعتیں بھیجتے رہتے ہیں بھیجتے رہتے ہیں، لیکن کیا ہوگا دین میں؟ دنیا میں دن بے دینی تو زیادہ سے زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے اور بدتمیزی پھیلتی جا رہی ہے. تو کہنے لگے اگر میں یہ کہوں، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کر دیں گے دنیا کی اصلاح اور ہم بدل دیں گے دنیا کو، صحیح کر دیں گے، تو یہ بات واقعی تمہاری بات کے معافی ہے کہ ہم نہیں کر سکتے، حالات اتنے خراب. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ پاک ہماری اس محنت کو قبول کر کے اللہ کر دے گا، اللہ فیصلہ فرما دے گا ہدایت عامہ کا، اللہ فیصلہ فرما دے گا اسلام کے دنیا کے اندر زندہ ہو جانے کا، تو کون روکنے والا ہے؟ وہ تو بالکل ان کے لیے سارا گرد و غبار اور ساری فساد اور بدتمیزیاں جو ہے نا وہ مکڑی کے جالے کی طرح سے ساری ایک جھاڑو کے جیسے صاف ہو جاتا پورا گھر، ویسے صاف ہو جائے گی. محنت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اپنے بچوں کے اوپر بھی، معاشرے کے اوپر بھی، کمیونٹی کے اوپر بھی، اپنے قریب کے لوگوں میں بھی، اپنے دور کے لوگوں میں بھی، اور ساری امت مسلمہ کے بارے میں بالخصوص. حضور نے فرمایا کہ من لم یحتم بامور المؤمنین فلیس منا، جس کو مسلمانوں کے معاملات میں دلچسپی نہ ہو اس کا ہم سے تعلق نہیں. سیلفش نہیں بنایا گیا ہم، میں، میرے بچے، میری بیوی، ہم اچھے ہیں بھائی، ہم کسی کو ہارم نہیں کرتے، کسی کو پریشان نہیں کرتے. ہم تیتر کبوتر تھوڑی ہیں، یہ تیتر بٹیر کا کام ہے. ہمیں وہ بھی کرنا ہے، پوری امت مسلمہ کا غم بھی لینا، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں. تو درد تو سارے جہاں کا لینا ہی پڑتا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس اوفو بالعقود کا حصہ ہے یہ. اس لیے میرے دوستو اللہ پاک نے جیسی ہمت ہم کو دی ہوئی ہے اس کے اعتبار سے اپنے وقت کو اور صلاحیت کو بھی دین کے لیے لگانا ہے، اور جو کچھ اللہ نے ہمیں مال عطا فرمایا اس کو بھی دین کے لیے لگانا ہے. آخری ایک بات ذکر کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں آئے تھے 80s میں آئے تھے یا 70 کے اینڈ میں آئے تھے، 80s کے بگننگ میں آئے تھے، انہوں نے مختلف شہروں کے اندر جو بیانات کیے تھے، تو انہوں نے شکاگو کے MCC میں بھی ایک بیان کیا تھا. اس میں انہوں نے صاف یہ بات کہی تھی کہ اگر مسلمان اس ملک میں دین کا کام کرے اور دین کے کاموں میں بھرپور حصہ لے، اس کو اس ملک میں رہنا جائز ہے، ورنہ حرام ہے. صرف ڈالر کے لیے رہنا، صرف ڈالر کے لیے رہنا حرام ہے. ڈالر کہاں جائے گا؟ دین کا کام کرے گا تو ڈالر تو اور کچھ آئے گا. اور ہمارا تو ایک فرض یہ بنتا ہے کہ اس ہدایت کی نعمت کو جو ہمارے پاس ہے، جو ڈالر سے ہزاروں کروڑوں زیادہ قیمتی ہے، وہ انسانوں کو، ان برادران ملک کو دینا ہے. ہماری تو ذمہ داری ہوگی حکمت سے، محبت سے، شفقت سے، تدبیر سے، کیونکہ وہ نجات کی چیز ہے سب کے لیے. ہمارے بھی نجات اسی پر ہے، ان کی بھی نجات اس پر ہے، کون دے گا ان کو؟
وہ تو ہمارے پاس ہے امانت، دینا ہم کو ہے ان کو، اور ہم دینے کے لیے بھیجے جاتے ہیں پوری دنیا میں، ہمیں ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے پوری دنیا میں تکوین نظام کے تحت، ہر جگہ اسلام اویلیبل کرنے کے لیے. اس لیے ہماری ذمہ داری سب کے اوپر کی بھی ہے اور بالخصوص امت مسلمہ کی تو فکر کرنا ہے، اور اس سے بھی زیادہ اخص و خصوص آنے والی جنریشن کی فکر کرنا ہے، اور وہ عام ہوگی صحیح علم کے زندہ ہونے سے اور صحیح دین کی محنت کے زندہ ہونے سے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس آرگنائزیشن کے سلسلے میں بھی متوجہ کرنا تھا جس کی فکر کو لے کے ہم اس کے کچھ تقاضوں کو لے کے حاضر ہوئے تھے، کہ اللہ پاک جتنا آپ سے ہو سکے اس میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ آپ حضرات کا سننے کو.